رنگ لائیں گی کب میری آہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہیں. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں کب میری آہیں, رنگ لائیں کب میری آہیں, جب نظر
جانب ہو جاؤ. جتنے آلا تجھ پر لگائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے آلا تجھ پر لگائے سارے عالم میں پھر
تصوف کو ہمارے مشائخ نے انتہائی آسان فرما دیا ہے. بات صرف سمجھنے کی ہے اور فکر پیدا کرنے کی ہے, اور فکر پیدا کرنے کا طریقہ فکر والوں کے ساتھ رہنا, اہل محبت کے ساتھ رہنا, اہل عشق کے ساتھ رہنا, اور بنیادی طور پر اپنے انجام کو سوچنا ہے. یہ زندگی کا ایک آخر آئے گا, موت آئے گی اور دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے, اور وہاں پر کیا کیا معاملات اور حالات پیش آئیں گے حساب کتاب کو سوچنا ہے, اور یہ سوچنا کہ یہ زندگی بہت تھوڑی, مختصر اور فانی اور چھوٹ جانے والی ہے, اور آئندہ جو زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, لا فانی ہے, اور اس کی پریشانی اور رنجش اور تکلیف خدا نخواستہ ہمیشہ کی پریشانی کا باعث. ہمیشہ کا مطلب جس کی کوئی انتہا نہیں, اور وہاں کی خوشی, وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی دولت, سب کچھ, اور وہاں کا عیش اور آرام اور راحت, یہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. آخرت کے بارے میں سوچتے رہنا فکر کو پیدا کرتا ہے, اور فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑی سی محنت سے کام بن جاتا ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کیا باتیں ہمارے مالک کو پسند اور کیا کیا ناپسند ہے. بہرحال تصوف انتہائی آسان ہے, اور اس کی حقیقت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی آسان اور مختصر فرما دی ہے. ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام طور تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ جن طاعت میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا ہے, اور جن گناہوں کا تقاضا ہو ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جانا. یہ اصل حقیقت سب بات کی یہ ہے. اب اس ہمت کو پیدا کرنا اور اطاعت کے اندر سستی کو دور کرنا, اسی کے لیے ہم اللہ والوں سے جڑتے ہیں, خانقاہوں میں وقت لگاتے ہیں. وقت لگائے بغیر, کسی اللہ والے کی صحبت معتدبے اٹھائے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ جس کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں. یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے, اور یہی بات تعلق مع اللہ کو بڑھانے والی ہے. تو دو چیزیں بیان کر دیں تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جن طاعت میں سستی ہو اس طاعت کو سستی کا مقابلہ کر کے بجا لانا ہے, اور جس گناہ کا تقاضا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کرے اور اس گناہ سے بچ جائے بس. مگر یہی چیز پیدا جبھی ہوتی ہے, یہ طاعت کے اندر سستی دور جبھی ہوتی ہے, گناہوں کا تقاضا آئے اور اس کا مقابلہ کرنے کی قوت جبھی پیدا ہوتی ہے جب کسی اللہ والے کے ساتھ رہے جس نے اس راستے کو طے کیا ہو. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت معتدبہ نصیب نہ ہوگی یہ بات پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہے. کوئی آدمی لاکھ کتابیں پڑھ لے اور اپنی کتنی بھی کوشش کر لے, اکیلے تنہا سیر زاہد ہر مہے یک روز راہ, سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ. یہ اپنے آپ کوشش کرنے والا زاہد خشک جو گناہوں سے بچنے کی ہمت نہیں کرتا اور اکیلے تنہا اپنا راستہ سفر کرنا چاہتا ہے, طے کرنا چاہتا ہے, ویسے آدمی کی مسافت کا یہ مسافت کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایسا آدمی ایک روز میں, ایک ماہ میں ایک روز کی مسافت طے کرتا ہے مثلا, ایک ماہ میں ایک روز کی مسافت. تو جو عارفین ہیں اور اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے, کیونکہ عارفین اپنے ساتھ رہنے والوں کو لے کر اللہ کی طرف تیزی سے اڑتے رہتے ہیں. کسی ایک حکایت حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ ایک چیمٹی کو دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ آپ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں, آپ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام فرمایا کہ کبوتر فلاں مقام پر آ کر بیٹھے گا فلاں وقت پہ, تم اس کے پیر کے ساتھ چمٹ جانا. اور وہ کبوتر حرم کا کبوتر ہے, وہ تمہیں لے کر اڑے گا اور حرم کعبہ تک پہنچا دے گا. لہذا اس چمٹی نے طے شدہ مقام پر طے شدہ وقت پر وہ کبوتر آیا اور اس کا پنجے میں چمٹ گئی اور کبوتر لے کے اڑا. اور یہ بھی نصیحت کی کہ دیکھو آنکھ کھول کر نیچے مت دیکھنا کہ ہم کتنے اوپر آ گئے, کتنا کیا ہوا. تو اس نے عمل کیا, وہ کبوتر کبوتر حرم تھا اور وہ لے کر اس کے ساتھ مضبوطی سے وہ چمٹی رہی اور وہ کبوتر اپنے منزل مقصود حرم کعبہ میں اتر گیا اور وہاں خدا تعالیٰ نے اس چمٹی کو اپنی اس ننی سی مخلوق کو کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما دی. تو اسی طرح سے اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. ڈھیلے ڈھالا تعلق سے آدمی ڈھیلا ڈھالا ہی رہتا ہے, بلکہ ڈھیلا رہتا ہے, مٹی کا ڈھیلا. مضبوط تعلق ہو تو یہ تعلق اس کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مرشد سے تعلق مضبوط رکھا جائے. اطلاع کا تعلق, اتباع کا تعلق, عظمت کا تعلق, محبت کا تعلق. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی شیخ کی محبت ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی. اور فرماتے تھے کہ شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے تمام راستے کے تمام مقامات کی مفتاح ہے, کنجی ہے. اور فرماتے تھے کہ کنجی جتنی تیز ہوتی ہے, دندانے جتنے تیز ہوتے ہیں, اسی قدر جلدی اور آسانی سے تالا کھلتا ہے. تو شیخ کی جس قدر زیادہ محبت ہوگی اسی قدر جلدی اللہ تعالیٰ کے مقامات, راستے کے مقامات طے ہوتے جائیں گے اور منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. اور فرماتے تھے کہ شیخ کی محبت پر شیخ کی عظمت کو غالب کرو, کیونکہ محبت جب آ جاتی ہے دل میں تو آدمی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, جذبات میں بھی آ جاتا ہے اور جذبات ہی میں آگے بھی بڑھ جاتا ہے, حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ شریعت کی اتباع میں حد سے بڑھ جانا, یہی بدعت ہے. تو فرمایا کہ شیخ کی محبت پر شیخ کی عظمت کو غالب کرو تاکہ محبت کی یہ حدود ہیں, یہ حدود قائم رہیں. تو حدود کے اندر رہنا, شرعی حدود کے اندر رہنا, یہ بھی فرض ہے. تو شیخ کی محبت ہو لیکن ساتھ میں شیخ کی عظمت بھی ہو, شیخ کی بے احترامی نہ ہو. اگر شیخ ہنس رہا ہے تو اپنے کو برابر نہ سمجھو شیخ کے کہ ہم بھی ٹھٹا مار کے ہنس رہے ہیں. شیخ اسی طرح سے شیخ جو کام کر رہا ہے اس میں اپنی عقل کو استعمال کرو کہ شیخ کے ہر کام کی تقلید کرنی, کون سے کام کی تقلید کرنی ہے کون سی نہیں کرنی, عقل کا استعمال کرنا ہے. اللہ نے عقل دی ہے اس کا استعمال کرو. تو عظمت کو غالب کرو, ایسا نہ ہو کہ محبت میں تم آگے بڑھ جاؤ اور یہی بدعت بن جائے, شیخ کی تقدر کا باعث بن جائے, تکلیف کا باعث بن جائے. اس لیے شیخ کی محبت کو, شیخ کی محبت پر عظمت کو غالب رکھنا چاہیے, ادب بھی ہو ساتھ میں. اور ادب اور آداب جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں جس کے دل میں محبت آ جاتی ہے. ساری بات محبت کی ہے, محبت خود سکھلا دیتی ہے آداب محبت. جس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اس میں آداب محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے, کب کیا کام کرنا چاہیے کیا کام نہیں کرنا چاہیے. محبت کے قوانین اس کو آ جاتے ہیں کہ محبت کے کیا قانون ہے. تو محبت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. یہ من یحبک کے اندر ہر وہ ہستی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہے, لیکن اس میں خصوصاً جو نیت کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرے اور اپنے شیخ کی نیت کرے کہ اے اللہ مجھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت عطا فرما دے, کیونکہ آپ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کائنات میں کوئی ہے نہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو لہٰذا اس میں نیت یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی نیت کرے اور اپنے شیخ کی بھی نیت کرے, کیونکہ شیخ بھی اللہ اور رسول ہی کا راستہ دکھلاتا ہے. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے راستے کے تمام مقامات کی مفتاح ہے، کنجی ہے. جس قدر شیخ کی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، جس قدر شیخ کی عظمت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی، مشائخ کی محبت اور عظمت کے ساتھ محبت اور اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. رواه البخاري. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو. روایت کیا اس کو بخاری نے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عالم باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کریں، یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت اور عیش سے زندگی کو بچائے اور امید پر خوف کو غالب رکھے، مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے، بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایام میں عفو و رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے. عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. نشر الدیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعہ نمبر 14 ہے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ادریس ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. جمعے کے اوقات، جمعرات کی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی جمعے کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں. اس میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے جہاں تک تحمل ہو سکے, درود شریف پڑھیں اور سنتوں کا اہتمام کریں, اور جمعے کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جلدی تیار ہو جائے, اچھے کپڑے پہنے جو موجود ہوں اور غسل کریں, اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے, اور جمعے کے دن بالوں کو, بالوں کی تزئین, داڑھی کی تزئین, ناخن وغیرہ کاٹنا, اس کا بھی اہتمام کریں, اور مسجد جلد جانا, اور مسجد ہو سکے تو پیدل جانا, اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اور خطبے کے دوران کسی قسم کا کوئی کلام, حتیٰ کہ کسی کو نصیحت کرنا بھی اس وقت جائز نہیں ہے. جس طرح نماز میں خاموش رہتے ہیں, ایسے ہی خطبے میں خاموش رہنا چاہیے, اور خطبے کو غور سے سننا چاہیے, اور کوئی لہو لعب نہیں کرنا چاہیے. مثلا بالوں سے کھیلنا, کپڑوں کو درست کرنا, داڑھی میں خلال کرنا, یا چٹائی سے کھیلنا, تنکے اکھیڑنا, کسی قسم کا لغو کام. جس طرح نماز میں ساکت رہتے ہیں اور بولتے نہیں, اسی طرح خطبے کو غور سے سننا چاہیے. اور بہت سی باتیں نئی نئی دیکھنے میں آتی رہتی ہیں. یہ دو خطبے ہوتے ہیں, اس کے درمیان تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے, امام بیٹھتا ہے چند سیکنڈ کے لیے, اس دوران لوگ ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ایسے وقفے کے اندر دل ہی دل میں کوئی دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھانا اور زبان سے دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے نئی نئی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں اور لوگ دیکھا دیکھی اس کی نقل شروع کر دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء سے پوچھنا چاہیے, مستند کتاب میں دیکھنا چاہیے. تو یہ اور بھی بعض باتیں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں, اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دے, اور اتباع سنت اور اتباع شریعت کامل نصیب فرما دے, اور گناہوں سے پاک زندگی مجھ کو بھی, سب دوستوں کو, اور سب گھر والوں کو, اور سب مسلمانوں کو عطا فرمائے. ہر معصیت سے, ہر گناہ سے, غفلت سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی الکریم.